بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی الحمد للہ، آپ لوگ سب اپنی بریک سے واپس آ گئے ہوں گے، تو ان شاء اللہ ہم جب تک کہ آن سائٹ سے دادا نے واپس جوائن کر دی تو ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں اپنی آج کی آیت کے جو بھی ہم نے سیکھا. جی الحمد للہ، تو یہ بتائیں سب سے پہلے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھ رہے ہیں، ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہم نے ان کی پرسنالٹی سے سیکھا؟ جلدی جلدی سے لکھیں کیا کیا ٹپس ہمارے پاس آئیں کہ ہم نے تبلیغ میں کیسے کام کرنا ہے، ہمارے ڈیلنگز میں کیا چینج آنی چاہیے ہے. جی یہ بتائیں کہ کیا چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ نے سیکھی آج. آئی نمبر 41، سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ جی انگلش ورژن نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، میرا نہیں خیال کہ ہے، اٹ از ناٹ دیئر. ٹھیک، سب سے پہلی چیز کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صدیق کہتے ہیں نا، کہ وہ نہایت ہی سچے نبی تھے. تو صدیق سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے کہ صدیق کون ہوتا ہے؟ جی کون ہوتا ہے صدیق؟ سچے نبی تھے، ٹو بی ایبسلیوٹلی آنیسٹ. ابراہیم علیہ السلام غور و فکر سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا، یعنی بالکل صحیح بات ہے کہ انہوں نے غور و فکر سے پہچانا، لیکن ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے کہ صدیقیت کیا ہوتی ہے؟ ٹروتھ فل ٹو رب. اور یہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا کیسے ہوتا ہے؟ اپنی زبان سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اپنے دل سے بھی. سیکلوڈیڈ، کلوز ٹو اللہ، ون ہو از آن دی حق. بالکل، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کو اپنے عمل سے کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. یعنی جو دعویٰ ہم اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اس کو عملاً ہم مزید پروف کرتے ہیں. عمل میکس یو ایز صدیق. اور پھر عمل بھی کیسا ہونا چاہیے؟ یہ دیکھا ہم نے کہ جو عمل ایسا شخص کرتا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ احسان کے درجے والا نا، بیسٹ ہونا چاہیے. یعنی کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اور چیز اہم ہو نہیں سکتی. بالکل محسن ہوتا ہے وہ، بالکل صحیح بات ہے. اور صحابہ کرام میں کس کو صدیق کہا گیا؟ جی صحابہ کرام میں کس کو صدیق کہا گیا؟ صرف اللہ کو پلیز کرنے کے لیے سمینا و تانا کرنے والے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، کہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کے نبی کی گواہی دینے کھڑے ہو جاتے تھے. بالکل بیسٹ ہونا چاہیے، الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ استاذ ریڈی ہیں ہمارے ساتھ، تو ہم ان کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بریک کے اثرات ختم ہو گئے، الحمدللہ. چلیے کنٹینیو کریں گے. آن لائن پہ بھی وائس کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ. آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں بھی قصہ آتا ہے، جیسے کہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، کتنی بار آپ پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، اب بھی آ رہا ہے، کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ آج کے دور کی شخصیت ہے؟ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً 4,500 سال پہلے کی شخصیت ہے. 2160 قبل مسیح میں پیدا ہوئے تھے اور 1985 بیفور کرائسٹ یعنی بی سی میں ان کی وفات ہوئی تھی. اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ لوگ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں, اور آج کے دور کے جتنے بھی مذہب ہیں, مسلمان, کرسچینز, جیوز اور اس دور کے مشرکین مکہ جس کو آپ آج ہندو کہہ لیں, یہ سب کسی نہ کسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب ایک انسان اپنے وقت کے رواج کے خلاف جہاد کرتا ہے نا, تو جو اس دور کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو اس کو پسند نہیں کرتے, سیدھی سی بات ہے, لیکن بعد میں اللہ ان کا نام رکھتا ہے. یہ آپ کو سارے ہی مسلم ہیروز کے اندر دیکھے گا کہ اپنے وقت کے لوگوں نے بعض اوقات ان سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا, لیکن بعد میں آج کے لوگ وہاں اس کو چیز کو دیکھتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی بات کا بہت ہی خوبصورت جواب بھی دیا, تحمل بھی کیا, یہ ساری باتیں تھی. اب اس کے بعد جب باپ نے ان کو ڈانٹ دیا اور کہا چلے جاؤ, بالآخر ماننی پڑی. کیا کیا؟ آئیے آیت 48 کو دیکھتے ہیں. وَتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں آپ سے بھی اور ان تمام معبودوں سے بھی جن کو آپ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں, اور کیا کرتا ہوں؟ وَادْعُو رَبِّي, اور میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا. اور جب رب کو پکارتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ أَسْأَلُ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا, مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی نامراد نہیں ہوا. دوسرے نبی کا ذکر ہے اس ایک ہی صورت میں کہ رب کو پکار کر مایوس نہیں ہوئے. پہلے کون تھے؟ حضرت زکریہ علیہ السلام. اس جملے میں بھی بلا کی چیزیں ہیں جو دیکھنے کے لائق ہیں. آئیے دیکھیں. وَاتَزِلُكُمْ, عین زا لام اس کا روٹ ہے. ازل کہتے ہیں الگ ہونے کو. اسلام میں ایک ٹرمینالوجی بھی ہے شوہر بیوی کے تعلقات کے ناطے سے, ازل بولتے ہیں اس کو. یہاں لفظ تا بیچ میں آ گیا شدت کے لیے, باپ ایک باپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ مجھے نہیں دیکھنا چاہتے تو میں چلا جاتا ہوں, چڑ چڑاتا ہوں. دیکھیں یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب حجت تمام ہو جاتی ہے. پچھلے انبیاء کی صورتوں میں بھی, پچھلے انبیاء کے قصوں میں بھی ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ جب قومیں مان کے نہ دیں تو پھر وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے. لیکن یہاں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ چپکے سے نبی نہیں چلے جاتے تھے, بتا کے جاتے تھے. یہ بڑا گہرا نقطہ ہے ادھر کہ ٹھیک ہے پھر میں تم کو چھوڑتا ہوں, ویسے ہی نہیں تھا تمہارا میرے ساتھ ذہن ملتا, اب تو تم نے مجھ کو دھمکی بھی دے دی اور کہہ دیا کہ چلے جاؤ تو میں چلا جاتا ہوں. چڑ نہیں چڑھانا, کیونکہ لا اکراہ فی الدین, بات بتا دی, سمجھا دی, پیار سے, محبت سے, حجت تمام ہو گئی, میں تم کو بھی اور ساتھ ہی ساتھ ما تدعون من دون اللہ, ان کو بھی جن کو تم پکارتے ہو. یہاں لفظ تدعون دیکھیے گا, دعا کا لفظ چھپا ہوا نا اس میں, لیکن معنی ہے تعبدون, کیونکہ دعا عبادت کی ایک قسم ہے. پوری دعا کو اگر آپ عبادت کہہ دیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کہ جب وہ غیروں سے مانگتے ہیں تو اصل میں وہ اللہ کی سوا ان کی عبادت کرتے ہیں. اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے بھی ایک نقطہ ہے کہ جو قبروں پہ یا مردوں اور زندوں سے مانگنے کے باوجود کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کے ذریعے اللہ سے مانگتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو یہاں شرک کہتے ہیں. تم کو بھی پکارتا ہوں چھوڑتا ہوں, یہاں پہلی بات ہے کہ جب بھی چھوڑا تو بتا کے چھوڑا. چپکے سے نکل جاتے تو ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کوئی رمک تھی, مان جاتے, لیکن جب نبی کھول کے کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں تو پھر تو وہ جن کے سینوں میں کوئی چھپا ہوا سا ایمان ہوتا ہے وہ بھی ہل جاتے ہیں کہ اب نبی چلا گیا. تو نبیوں کا وجود تو کسی بستی میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جسم میں روح, جب روح نکلتی ہے تو پھر موت واقع ہو جاتی ہے. تو نبی نکل جاتے ہیں تو پچھلی قوم کے ساتھ پھر اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی پکڑ آتی ہے. یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہونا تھا. تو یہ بات کہہ کر ساتھ ہی کہہ دیا وَادْعُو رَبِّي, اور میں تو اپنے رب کو پکاروں گا. پیئر پریشر میں نہیں آئے, تھریٹن فیل نہیں کیا, برادری کے رواج میں نہیں آئے. آپ ان کا پورا قصہ سورۃ الانبیاء میں تفصیل سے ایسے پڑھیں گے جیسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہر ممکن کوشش کر دی لیکن پھر بھی یہ نہیں سوچا کہ اچھا پھر ان کا دل نہ ٹوٹے. اب یہاں آپ رک کے ذرا سوچیے, کیا ابراہیم کی ان ساری باتوں سے ابراہیم کے باپ کا دل نہیں ٹوٹا ہوگا؟ ان کے خاندان کے لوگ ان سے ناراض نہیں ہوئے ہوں گے؟ سب ہوا تھا, لیکن صدیق ہوتا ہی وہ ہے جو دوسروں کی ناراضگی مول لے کر ساری نعمتیں دینے والے کو راضی کر لیتا ہے. اور رب کو ہی تو پکاروں گا, کیونکہ اسنا اللہ کون بھی دعائے ربی کا شقیہ, کیونکہ اس کو پکار کر میں کبھی نامراد نہیں ہوا. یہاں سے ایک ایمان والے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی دکھتا ہے. سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 8 میں بھی اسی طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داروں اور ایسے لوگ جو شرک اور اس طرح کی کباختوں میں ہوں, پھر ان کے ساتھ اچھے طریقے سے تعلق پھر قطع کیا جانا یہی ایک آخری حل ہوتا ہے. اب ہوا کیا, اس کو تو چھوڑے, اب ذرا اللہ کے انعام تو دیکھیے. دیکھیے اس وقت ہم دنیا کے آؤٹ سٹینڈنگ لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں. یعنی میرے لیے تو ابراہیم علیہ السلام ایسے ہیں کہ جیسے ہدایت کا ایک سنگ میل, جو ان کے ساتھ ہوا میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, جو انہوں نے کیا مجھے بھی وہی کرنا چاہیے. یہ بات ہم میں سے ہر ایک سوچے. یہ کوئی 5-10 لوگوں میں سے بات نہیں ہو رہی, کوئی دنیا کے ہنڈرڈز نہیں ہے, کوئی آسکر ایوارڈ شدہ لوگوں میں سے نہیں, یہ وہ شخص ہے جن کا ذکر اللہ فرماتا ہے. تو اس میں پھر ہمارے لیے کتنی بات ہے کہ جب ایسا کوئی بندہ اللہ پہ اتنا مان کر کے اپنے پیارے رشتے چھوڑتا ہے, اللہ کیا دیتا ہے؟ آیت 49, فلما تزلہم, پھر جب ابراہیم نے ان سب سے کنارہ کشی کر لی. پیچھے ابراہیم نے کیا کہا تھا, واتزلکم, اس کو ہائی لائٹ کریں, اور اس لفظ کو اے تزلہم. آپ اپنے نوٹس میں یہ دونوں لفظ لکھئے. کیا کہا تھا, آتزلکم, میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں, تو کیا کیا, اے تزلہم, چھوڑ دیا. قول اور فعل ایک ہی تھا. ہم کہتے بہت دفعہ میں اب یہ چھوڑ دوں گی, میں اب تمہاری بات نہیں مانوں گی, میں اب تمہاری ان رسموں میں نہیں آؤں گی, ہم بار بار پھسلتے ہیں. تو ہمارے اس کہنے اور کرنے کا فرق ہمیں صدیقیت کے مقام سے ہٹا دیتا ہے. جو کہو پھر کر کے دکھاؤ. سورۃ صف میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو وہ لوگ اچھے نہیں لگتے کہ وہ بات جو کہتے ہیں پھر وہ کرتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے قبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اسی طرح ہم سورہ بقرہ میں بھی یہ چیز پڑھ چکے ہیں کہ جب بات کہی جاتی ہے تو پھر اس کو ماننا بھی ہوتا ہے. تو پہلی بات اپنے لیے عمل کی سلسلے میں سے لکھ لیجئے کہ جو پھر اللہ سے وعدے کیے ہیں اظہار ہو گیا کہ نہیں کریں. دیکھیں دوسروں سے وعدے کریں گے نا وہ نبھانے آسان ہوتے ہیں, بہت سارے گواہ ہوتے ہیں, ہم نہ مانیں گے وہ فوراً وعدہ یاد دلا دیں گے. سب سے مشکل خود سے وعدے کرنے ہیں جو اللہ کے لیے ہو. اس کو کیا کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں, کمٹمنٹس. یاد ہے امام بخاری کے قصے میں کہ رات کو استخارے میں سوچ لیا تھا کہ اس مال کو دے دوں گا 5,000 میں, اگلے دن اس پہ 10,000 کا نفع مل رہا تھا, لیکن کہا نہیں سوری, میں اپنی نیت نہیں توڑنا چاہتا, میں نے ان کو دینے کا سوچ لیا تھا, میں مال ان کو ہی دوں گا. یہ ہیں وہ چیزیں جو بندے کے ہدایت پر قدم جماتی ہیں. بار بار آپ پھسلیں گے نا تو پھر خرابی ہوگی. گاڑی چلاتے ہوئے اگر کوئی گاڑی کبھی رائٹ لین کبھی لیفٹ لین ادھر ادھر گھومتی رہے گی نا تو پچھلی گاڑیوں والے بھی پریشان ہوں گے. تو انسان کو پھر کر کے دکھانا پڑتا ہے. دوسرا جملہ کیا کہا تھا, وعدو ربی, اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. اس کے ساتھ لکھیے, تم کو چھوڑتا ہوں, وما یعبدون من دون اللہ, اور عبادت کرتے ہو جن کی ان کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. کر دیا, یعنی جو کہا تھا وہ کر دکھایا. کیا ہوا, اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہائے دل کانپ رہا, کیا سیکوینسز تھے ابراہیم علیہ السلام کے اپنے وقت کے رواج سے لڑنے کے. کہا وہبنا لہ اسحاق و یعقوب. یہ ہوتا ہے اللہ کے لیے ٹکر لینے سے لوگوں سے کہ ہم نے ان کو عطا کیے اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب. اسحاق کون تھے, بیٹے, تو یعقوب کون تھے, پوتے. اور اتنا بھی نہیں بلکہ وکلن جعلنا نبیا, بلکہ ہم نے ان سب کو نبی بھی بنا دیا. یہاں یہ جملہ لکھ لیں. لوگ کہتے ہیں ہجرت سے کیا ملتا ہے, ہجرت کے بعد ان یوزل چیزیں ملتی ہیں, ناممکن حالات آپ کے ساتھ ہوں گے. کیا پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ سے صلہ رحمی کی حد کر دی, کیا ان کو برائیوں پہ ٹوکا, اللہ نے ان کو نیک اولاد دے دی. دوسری بات کیا پتہ چلی کہ جب ہم اللہ کے لیے کچھ چیزیں چھوڑتے ہیں, چھوڑیں دیکھیں آسان ہے, 18-19 سال کے لڑکے کا اپنے ماں باپ کو چھوڑنا, وطن سے نکل جانا, در بدر کی ٹھوکریں کھانا, دین کے نام پہ ہجرتیں کرنا کوئی آسان کام ہے؟ صرف اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے.
انتظار کر لو بس 30 سے 32، جبکہ عموماً لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی، اس وقت اس کو پھر ایک ایسا رشتہ ڈھونڈا کہ جہاں کسی ان میرڈ کا بھی نہیں ہو سکتا، کوئی چھوٹی عمر کی لڑکی کو ویسا رشتہ نہیں ملتا جو اس کو مل جاتا ہے. یہ وعدے اللہ کے اگر یاد رکھیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے کیا کرے گا. اس کو دوسری طرح سمجھ لیں،
35 تھی تو 40 ہو گئی، بچہ ہی نہیں ہوا، ہوا ہی نہیں، ہوا ہی نہیں. چلو نہیں ہوتا تو نہ صحیح، آپ اللہ کے کاموں پہ لگ جائیں. مثال دے رہی ہوں. اب آج ہمارے ساتھ ایسا کم ہوتا ہے کیونکہ ہمارا وہ ایمان نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ دکھانا چاہے اللہ دکھائے گا. دنیا کو دیکھو، اس کو 50 سال کے بعد بھی بچہ دے سکتا ہوں. جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا صلہ. اب میں اور آپ اس طرح کے مان کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمارا وہ تعلق ہی نہیں ہے. تعلق کی بنیاد پہ مان ہوتا ہے. ہمیں کس پہ مان ہے؟ شوہر پہ. میں جو کہوں گی کر دیں گے، ہوتا ہے تو کرتے ہیں. اور اگر شوہر سے ہر وقت اٹ پٹ لگی رہے تو شاید 10 پاؤنڈ کے لیے بھی جھگڑا ہو جائے، ہوگا نا. اصل چیز تعلق ہے. اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اکون بھی دعا ربی کا شکیہ. خود سے پوچھے کیا مجھے اللہ تعالی پر مان ہے، لیکن اس مان کے پیچھے استقامت والے قدم. ہاں اللہ، فلاں وقت تیرے لیے کھڑی ہو گئی تھی جب اکیلی تھی، اس وقت تیرے بھروسے پہ میں نے دین کو پکڑ لیا تھا، ساری دنیا نے مجھے مشورے کچھ اور دیے تھے. یہ چیزیں بندے کے لیے پھر جرت بنتی ہیں اور اللہ پھر کر بھی دیتا ہے. آگ کیوں ٹھنڈی ہوئی تھی ابراہیم کے لیے؟ اسی لیے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ ابراہیم کا ایمان اتنا زیادہ ہے. ایمان کی حرارت آگ کی حرارت سے زیادہ تھی، تو ایمان کی حرارت نے آگ کو پگھلا دیا، بجا دیا. تو یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پھر بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، یہ کوئی کام ہے دنیا کے؟ چھوٹے چھوٹے غم، چھوٹے چھوٹے لوگ. تو بڑا کام کریں، بڑے غم لگائیں. پھر دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ پھر تماشا دیکھ، پھر اللہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے. سارا خاندان پریشان ہوگا، یہ ہو کیسے گیا. ایسی ایک مجھے بات کسی کی یاد آ گئی، یہ چونکہ ابھی مثال بھی دی نا آپ کو بڑی عمر کی بات کی، اس طرح کا ایک قصہ مجھے یاد آ جاتا ہے ایسی آیتوں پہ جا کر، کہ ایک بچی جس کو اللہ نے ابتدائی زندگی میں دین دے دیا. تو رشتے ہوتے ہیں ہمارے ہاں عموماً رشتے داریوں کی بنیاد پہ. رشتہ ٹھیک نہیں نبھا، کہیں دین وجہ بنتا ہے، کہیں اس پہ عمل وجہ بنتا ہے، رشتہ چھوٹ گیا. پھر کہیں اور رشتہ کرتی ہے ماں باپ نے، وہ بھی نہیں نبھا، بنیاد غلط تھی نا. جب اس بچی کا وہاں سے رشتہ چھوٹا تو خاندان کا کوئی ایک اور، جو بہت ہی زیرک لوگ ہم سمجھتے ہیں، اس کا کیا خیال تھا؟ اب اس کو کچھ پڑھا لکھا دو، یعنی کوئی ایم اے کر لے، کوئی ذرا ڈگری لے لے، اب اس بیچاری نے ساری زندگی خود ہی کما کے کھانا ہے. اور ایسی کہانیاں آپ کے سب کے گھروں میں بہت سی ہوں گی. ذرا چوٹ پڑتی ہے پھر لڑکیاں دوبارہ پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر جابوں پہ لگتی ہیں، پھر وہ خود ہی رشتے بھی ڈھونڈ لیتی ہیں. حالات ہوتے ہیں نا. اس طرح کا ایک چپتا ہوا جملہ کسی نے اس کے سامنے بولا کہ اب اس کو بیچاری کو کیا ہونا ہے، اب تو یہ ہے اور وہ ہے. لیکن آپ کو پتا کہ اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ پورا خاندان انگلیاں دانتوں میں دبا کر اس کے بارے میں شاید سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوگا. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب اندر جرت ہوتی ہے. ایک دفعہ آپ یقین سے کہیں کہ میرا جھگڑا لوگوں سے صرف اور صرف اللہ کے لیے. ہاں اندر اپنی کوئی نیتیں ہو اور نام دین کا تو رسوائی بھی بہت ہوتی ہے. تو یہ پیدا کریں کہ میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہی. شکوے ختم، نو مور ٹیئرس، آنسو بوجھ لے اپنے. کسی کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں، ہائے بیچارے پریشان ہیں، ان کے حالات خراب ہیں. کبھی کسی کے بارے میں محبت اور ہمدردی میں بھی میں بات کروں نا تو میرے ہسبینڈ مجھے وہیں روک دیتے ہیں، کہتے ہیں نو ڈونٹ سے دے، یہ نہ کہو. ہم خود اپنی سوچ کے پیداوار ہوتے ہیں، چیزیں وہی ہوتی ہیں جو ہم سوچتے ہیں. اللہ نہیں ایسا کرتا، یہ ہم سوچتے ہیں. اور خاص طور پہ میں کبھی کسی کی مالی پریشانی کی بات کروں تو کھل کھلا کے ہنستے ہیں، بلّہ ہی کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی جگہوں پہ رہتا ہے اور وہ پھر اس کے حالات خراب ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہے اور پھر اس کے حالات خراب ہیں. نہیں، ہم وہ سوچتے نہیں ہیں، ہمارا ایک تھاٹ پیٹرن بن چکا ہے. تو بہرحال دعا کا موضوع ایسا ہے کہ اس پہ دل کے اندر سے باتیں نکل آتی ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو کیا دیا؟ اسحاق، اور اس کے بعد یعقوب دیے، اور دونوں کو بنا دیا ہم نے نبی، یا نبی بنا دیا. اچھا اب نبی لفظ پہ اینڈ پہ بات کریں گے آگے جا کے. نبی اور پوچھ لیجئے گا, اگر اینڈ پہ میں بھول بھی گئی تو میں آپ کو نبی لفظ کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن دوں گی انشاءاللہ. پھر کیا ہوا آیت 50, وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا, اور ہم نے ان سب کو اپنی خصوصی رحمت سے حصہ عطا فرمایا. کیا ہے؟ نبوت کا حصہ, علم کا حصہ. نبی باپ کا نبی بیٹا اور نبی بیٹے کا نبی پوتا. دیکھیں ابراہیم نبی تو اسحاق نبی تو یعقوب نبی تو یعقوب سے یوسف نبی, کریم ابن کریم ابن کریم آپ سن چکے ہیں حضرت یوسف میں, یعنی اللہ نے ان کے نسب میں نبوت شروع کر دی. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا, اور ان کو اعلیٰ درجے کی سچی شہرت عطا فرمائی. ایسی شہرت کہ جس میں کوئی فیم نہیں تھا, کوئی لوگوں کے لیے چند دن کی روشنی نہیں تھی, چمکتے ستارے نہیں تھے. اتنی سچی ان کو زبان دلوا دی کہ رہتی دنیا تک ان کی تعریفیں. ہم آگے پڑھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی تھی اللہ سے کہ وجعلی لسان صدقن فی الاخرین, وجعلی لسان صدقن فی الاخرین, کہ اللہ بعد والوں میں میرا ذکر خیر رکھنا. اور اللہ نے ایسا ذکر خیر رکھا کہ اللہم صلی علی محمد, جس نے کہا کما صلیت علی ابراہیم, اور اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی محمد. کتنی دفعہ دن میں مسلمان ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں, پھر ان کی آل کا ذکر کرتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہوتی ہے. جیسے سورۃ الم نشرح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا آیت 4 میں کہ ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا, تو اللہ کی شان ہوتی ہے. اس لیے دیکھیں تقریباً 4000 سے زیادہ سال گزر گئے ان کو گزرے ہوئے, لیکن ان کا ذکر آج بھی ایسا تازہ. اور ابراہیم, آج بھی ابراہیم نام لوگ بڑے شوق سے رکھتے ہیں بچوں کا, اور پیارا لگتا ہے, سوچ کے محبت آ جاتی ہے. تو یہ ہیں وہ چند دن کی قربانیاں, اللہ نے ان کی قبول کی. لسان کا لفظ یہاں شہرت, تعریف اور ذکر, تینوں کے معنوں میں. ایک ہوتا ہے لسان زبان کو, جیسے ٹنگ آپ کہتے ہیں نا ٹنگ, تو یہ ٹنگ کے معنوں میں نہیں ہے, بلکہ ایک لسان کا معنی لینگویج بھی ہوتا ہے نا, سوری لسان کا معنی لینگویج نہیں ہے بلکہ ٹنگ زبان, یعنی بعد والوں میں ان کا ذکر خیر ہو گیا. اور علیجن, علی سے صفت مشبہ, یہاں زبان بول کر فعل مراد لیا گیا. عربی میں ایسا ہوتا ہے کہ اعضاء بول کر افعال مراد ہوتے ہیں, جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے قدم صدق سورہ یونس کے بالکل شروع میں, تو گویا کہ یہاں ذکر ہے مبالغے کا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بہت زیادہ عزت بھی دی اور بہت زیادہ ان کی تعریفیں بھی کر دیں. اب اس کے بعد کیا ہوا, ابراہیم علیہ السلام کی کہانی پوری نہیں ہوئی. یہاں تو یہ بتا دیا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے ذکر خیر رکھ دیا, اس طرح سے کر دیا, تو اب آگے بیچ میں صرف تھوڑا سا ذکر ہے موسیٰ کا, اس کو تم فوراً سکپ کر کے جلدی سے پڑھ لیں گے, لیکن پھر ذکر ہوگا آل ابراہیم یعنی اسماعیل کا, جن کا ذکر یہاں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. تو آیت 51 میں فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ, اور کتاب میں تذکرہ کیجئے موسیٰ کا. اچھا یہ لفظ الکتاب ہے نا, قرآن کہتے ہیں نا قرآن کو, لیکن یہاں کتاب سے مراد سورت ہے, اور سورت کون سی؟ مریم. کبھی جز بول کے کل اور کبھی کل بول کے جز مراد لیے جاتے ہیں. کہ موسیٰ علیہ السلام کا اب ذکر سن لیجئے, ایسے نہیں لگتا البم کے صفحے پلٹ رہے ہیں, ایک سے ذکر کرا اور مائیں سناتی یہ میرا بچہ ہے, یہ باہر رہتا ہے, اس کے اتنے بچے ہیں, یہ بڑا نیک ہے بڑا, پھر اس کے بعد اگلا پیج کھلتا ہے یہ اس کا ہے. تو اللہ کو نبیوں سے کتنا پیار ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے لیے لگائی تھی. کیسے تھے موسیٰ؟ انہ کان مخلصاً, بے شک وہ مخلص تھے. ایک اور ٹرم آ گئی ہمارے سامنے, مخلص, مفعل کا وزن, چنے ہوئے خالص کیے ہوئے. وکان رسول نبی, یا اور وہ تھے رسول نبی, یعنی ہم نے ان کو خاص اپنا بنا لیا. سورۃ طہٰ آیت 41 میں بھی پڑھیں گے کیا ہوا تھا ان کے ساتھ, آیت 52, وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ تُورِ الْأَيْمَنِ, اور ہم نے ان کو پکارا تور کی دائیں جانب سے. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا, اور انہیں اپنے قریب کیا سرگوشی کے لیے. کون سا وقت ہے؟ جب ان کو مصر سے مدین جاتے ہوئے, مدین سے مصر آتے ہوئے راستے میں نبوت ملی. پیچھے ہم ذکر اس کا پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ کو چنا. قتل کا الزام تھا ان پہ, بھاگے ہوئے تھے, دس سال مصر میں رہ چکے, واپس آ رہے تھے اور راستے میں نبوت مل گئی. تور کے دائیں جانب تھے, یہ کیسے تھی, کس طرح سے تھی, جاتے ہوئے سوچے آتے ہوئے, یہ خاص ڈائریکشن ہے جو کوہ تور کے ناطے سے یہاں بیان کی گئی. لیکن یہاں جو بات میرے اور آپ کے عمل کی ہے وہ کہ وقر رب نہ ہونا چاہیے, ہم نے ان کو قریب کیا باتیں کرنے کے لیے. یہ کون سا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا جو کلام تھا, یہ بگلی ہی صورت میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے, اسی لیے میں نے کہا کہ یہاں ہم صرف اس کا ہلکا سا معنی دیکھیں گے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے وادی تیہ میں یا کوہ طور کے پاس چنا تھا تو اس وقت کہا تھا یہ جوتے اتار دو, قریب آ جاؤ. یہ تو موسیٰ کی بات تھی نا, آج میرے اور آپ کے لیے کون سا مقام ہے باتیں کرتے ہوئے اللہ کا؟ قرآن اور نماز. اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری سنے تو نماز پڑھو, اور چاہتے ہو کہ تم اللہ کی سنو تو قرآن پڑھو. نماز میں ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں, قرآن میں اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے. تو لہذا جب بھی ایک انسان اللہ تعالی کے ساتھ قرب محسوس کرتا ہے تو وہ وقت نماز کا وقت ہوتا ہے. اللہ کی ذات نماز کے اندر اس طرح سارے پردے ہٹا کے انسان کے سامنے آتی ہے. روایت بہت خوبصورت ہے کہ نماز میں جب تک ہجایا نہ جائے, یعنی خارج کرنا, ادھر ادھر نہ دیکھا جائے, تو بندے اور رب کے بیچ کے سب حجاب اٹھ جاتے ہیں. قرب نہ ہونا جیجا, اللہ قرب دے دیتا ہے. اور جس کو نماز میں قرب نہ ملے اس کو کہاں ملے گا, یہ بھی بتا دیجئے. آج میں اور آپ اپنی نماز کی بات سوچیں, کیونکہ اب اگلی آیتوں میں نماز کا ذکر اور بھی آنے والا ہے. پہلے دو لفظ سمجھ لیجئے جو یہاں موسیٰ کے ناطے سے اور پیچھے بھی ذکر ہوا. نبیشن کا ایک لفظ آیا ہے اور دوسرا لفظ آیا ہے مخلصاً. مخلص جس کو چن لیا, خلصا دھات کا پگھلانا, کھوٹ دور کرنا, الگ کیا, سب سے کاٹ کے اپنا بنا لیا, خالص کیا ہوا, پیوریفائڈ. اور رسول بھیجے ہوئے تھے وہ, قاصد, پیغمبر, ایلچی, سفیر تھے. یہ لفظ فرشتوں کے لیے بھی آتا ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں. لیکن لفظ نبی پہ تھوڑی سی بات کریں. دیکھیے عمومی طور پہ ہم لفظ نبی کا ایک ہی معنی کرتے ہیں نا, نبا سے خبر دینے والا, ٹھیک ہے, ایک معنی تو یہی ہے. یعنی نبی کا لفظ نبا سے خبر کا معنی ہے, خبر دینے والا. بعض کہتے ہیں ایک دوسرا معنی بھی ہے نبی کا, نون با و اس کا روٹ ہوگا. نبو کہتے ہیں رفعت اور بلندی کو. تو پھر معنی کیا ہوتا ہے نبی کا؟ ایک دوسرا معنی ہو گیا بلند مرتبہ اور عالی مقام. اسی طرح ایک تیسرا ترجمہ بھی امام زہری نے کیا, وہ کہتے ہیں کہ نبی کا نون با حمزہ, اس کا معنی ہوتا ہے طریقہ, راستہ, طریق. تو انبیاء کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے. تینوں معنی ٹھیک ہیں, کوئی غلط نہیں ہے. رسول نبی کہنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ عالی مقام پیغمبر ہے, اللہ کی طرف سے خبریں دینے والے ہیں پیغمبر, اور پھر وہ پیغمبر جو اللہ کا راستہ بتائے. نبی اور رسول کے لفظ میں تھوڑا سا فرق بھی ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں یہ ایک ہی لفظ ہے, کبھی نبی بول دو کبھی رسول. لیکن جب یہ ایک ساتھ اکٹھے آتے ہیں, اور اسی طرح چند احادیث ہیں اللہ کے نبی کی جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ رسول کتنے آئے, تو آپ نے کہا 313 یا 315. کہا نبی کتنے ہیں, تو آپ نے کہا 124,000. گو کہ یہ روایت اتنی مضبوط نہیں ہے, لیکن اور روایات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ پھر نبی اور رسول دونوں ہم معنی بھی ہیں, اور اب تھوڑا سا فرق ہے. نبی کو پچھلے نبی کی تعلیمات کی ہی ترویج کرنی ہوتی ہے, نئی کتاب نہیں ملتی. لیکن رسول کو نئی کتاب ملتی ہے. یہی سمجھ لیں کہ ہر نبی رسول ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ ہر رسول بھی نبی ہو. بس اتنی سی بات کافی ہے. لیکن ہم اس میں سے عمل کے لیے یہی باتیں لیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور یہ اللہ کے راستوں میں نکل پڑے. اب اس کے بعد کیا ہوا, ختم ہو گئی بات. حضرت موسیٰ کو چنا تو ساتھ ہی ساتھ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا, ہم نے ان کو عطا کی اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. ابراہیم کو بیٹا ملا اور پوتا ملا, موسیٰ کو بھائی ملا, دین کے راستے کا معاون. یہ سارا قصہ بہت ڈیٹیل سے آ رہا ہے سورۃ طٰہٰ میں, اس لیے اس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے. لیکن حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کی نبوت کے لیے اللہ سے دعا کی تھی کہ میرے ساتھ میرے گھر والے لوگ شامل ہو جائیں. اس کا ذکر ہے, تفصیل وہاں دیکھیں گے. یہاں بس اتنا سمجھ لیں کہ گھر والوں کا ساتھ اگر مل جائے دین کے نام پہ, دین کے معاملے میں, تو پھر وہی بات ہے نور و نلا نور. کیونکہ قریب والوں کا ساتھ نہ ہو بلکہ فرکشن ہو تو انرجی ختم ہوتی ہوئی دکھتی ہے, سٹرگل ہے. پھر بہت سٹرونگ لنگز والے ہی دین تک جاتے ہیں ان تک. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بھیج کے ان کے لیے ایک معاون بنا دیا. اور یاد رکھیے کہ نفس سلم نے بھی اپنے خاندان پہ اتنا زور کیوں لگایا تھا, قریش کے کام کو تیز کر دیتی ہے. عام طور پہ لوگ دینداروں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, اچھا جی وہ تو بڑی تبلیغ کرتے ہیں, ان کے بچوں کو تو دیکھو ذرا, وہ دیکھو ان کے شوہر تو نماز بھی نہیں پڑھتے. حالانکہ بےچارا جو دین کی تبلیغ کر رہا ہے کیا وہ بچوں کو یا شوہر کو نہیں کہے گا, لیکن ایک فطری سی بات ہے. اس کے برعکس اگر کسی کو دیکھے ساتھ ان کے گھر والے بھی معاون ہیں تو ایسی ذہن میں آتا ہے ہاں یہ بہت اچھے ہوں گے تبھی تو ان کے گھر والے اچھے ہیں. تو کوئی مانے کہ نہ مانے, باہر کے 10 بندے گھر کا ایک بندہ اس پہ بھاری ہے. آپ اگر اپنے دین کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں نا, اپنوں میں سے کسی ایک کا ہاتھ پکڑ لیں اور پھر جوڑے نا, پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی ایک اکیلا 2 11. میں گرنے لگی تو تم تھام لینا, تم گرو گی تو میں تمہیں تھام لوں گی. اس لیے 13 سال مکہ میں اللہ کے نبی کو رکھا, ورنہ تو شروع میں لے جاتے 2 3 سال بعد ہی. لیکن وہ رشتہ داروں کو سکھانا تھا, مدینہ تو سارا غیروں کا تھا. بہرحال آگے چلتے ہیں. آیت 54 میں اب دوبارہ تعلق ہے ابراہیم کے بعد آل ابراہیم کا. کیا آیت 54, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ, اور تذکرہ کیجئے اس کتاب میں اسماعیل کا. اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ, وہ یقیناً وعدے کے سچے تھے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا, اور وہ بھی رسول اور نبی تھے. یہاں حضرت اسماعیل کا ذکر ہے, ترتیب تفصیل سے بہت زیادہ پہلے نہیں آتا. تو آئیے ذرا ان کو بھی دیکھیں. ان کے نام کے بارے میں روایت آتی ہے کہ اسماعیل دو لفظوں کا مرکب ہے, اسما اور ایل. اسما کہتے ہیں سنا ہوا, سمیا سے یسمعو سماعت, ٹھیک ہے, قد سمع اللہ آ جائے گا. اور ایل کہتے ہیں اللہ کو. تو اسماعیل کیا ہوا؟ اللہ کا سنا ہوا. کیسے؟ اسماعیل بہت سال کی دعاؤں کا نتیجہ تھے. ربی حبلی من الصالحین, ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگتے ہی رہے مانگتے ہی رہے, اور اللہ نے بڑھاپے میں دعا اولاد دی. تو اسماعیل لفظ بالکل ایسے ہی ہے جس کو پنجابی میں لوگ کہتے ہیں اللہ دیتا, ہم نے مانگا تو رب نے دے دیا. تو اسماعیل کے اسماعیل کی صورت میں اللہ نے ابراہیم کی دعا سن لی. ان کے بارے میں ان کا مزاج جو سمجھ آتا ہے اس میں جو بات ہوئی ہے یہاں پرومیننٹ, وہ کیا ہے؟ صادق الوعد. اب یہ وعدے کی سچائی, یہ کون سا وعدہ اور کیا ان کی سچائی تھی, اس میں بہت سارے اقوال ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سورۃ صافات آیت 102 میں ہم پڑھیں گے, یا بطف الما تمر, اے ابا جان کر لیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, آپ مجھے ان قریب صابروں میں پائیں گے. جو ذبح کے لیے گردن ڈال دی تھی, کہتے ہیں اس سے مراد ہے صادق الوعد, یعنی باپ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ صبر کا جو تھا وہ آخر وقت تک نبھایا. ایک معنی تو اس کا یہ ہے. اسی طرح سے ایک دوسرا بھی اس کا معنی بنتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ ان کے مزاج میں بہت سچائی تھی, یعنی کمٹمنٹ بہت نبھانے والی بات تھی. اس طریقے سے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدوں کے بارے میں پکا کیا تھا کہ چند روایات آتی ہیں ان کے بارے میں کہ جب کسی سے وعدہ کر لیتے تھے تو اس کو نبھاتے تھے, اور پھر مشکل سے مشکل حالات میں پڑ کر بھی اس کو چھوڑتے نہیں تھے. مثلا جیسے ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے ان سے کہا کہ آپ ادھر انتظار کریں تو میں آتا ہوں. وہ شخص بھول گیا, جب واپس پلٹا یاد آیا 2 یا 3 دن بعد تو دیکھا تو حضرت اسماعیل وہیں کھڑے ہیں. ایک تو یہ بات آتی ہے واقعہ رکھنا. یہ بالکل ایسے واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ نبوت سے پہلے کا واقعہ, کہ ایک شخص نے آپ سے کہا آپ رکے میں آتا ہوں، اور اس کے بعد کئی دن کے بعد آیا تو اللہ کے نبی کو وہیں پایا، تو آپ نے کہا کہ تم نے مجھے تکلیف دی ہے، یعنی تمہارے اس وعدے پہ عمل کرنے کے لیے سوائے نمازوں اور اپنے باقی ضروریات کے لیے میں یہاں سے نہیں ہٹا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کی ویلیو اس کی کمٹمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے. ہم اپنے آپ سے پوچھیں ہم کیسا کرتے ہیں. منافق کی تین نشانیاں حدیث میں آتی ہیں کہ جھوٹ جب بات کرے، وعدہ خلافی جب وعدہ کرے، اور امانت میں خیانت جب اس کے پاس امانت رکھی جائے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سچے تھے. اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ ابو العاص صحابی، اللہ کے نبی نے ایک بار ان کی تعریف کی، آپ نے فرمایا اس نے مجھ سے جو بات کی سچی کی، اور جو وعدہ اس نے مجھ سے کیا وہ پورا کیا. حضرت ابو بکر صدیق جب خلافت نبوی پر قدم رکھنے سے پہلے ہی جو وعدہ ہوا تھا اس کو کرنے کو تیار تھے، یعنی جو کہا وہ کر کے دکھا دیا. اللہ کے نبی کے بارے میں کہا کہ اگر کسی کا قرض اگر اللہ کے نبی نے دینا تھا تو میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں. اسی طرح حضرت جابر تشریف لائے اور عرض کیا کہ مجھ سے اللہ کے نبی نے وعدہ کیا تھا کہ اگر بحرین سے مال آیا تو تجھے تین لپے بھر کر دوں گا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے پھر جب بحرین سے سامان آیا تو حضرت جابر کو بلایا اور کہا کہ لو لپ بھر کر لے لو، آپ کی لپ میں 500 درہم آئے، تین لپوں میں 1500 درہم ان کو دے دیے، یعنی اس طرح سے وعدہ پورا کیا. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے. اگلی خوبی دیکھیے گا اسماعیل علیہ السلام کی، یہاں ذاتی سیلف گرومنگ کی طرف اشارہ ہو گیا. وکان رسول نبی، یا رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، پیچھے بات ہو گئی اس کے اوپر. آیت 55 جو میرے اور آپ سے متعلق ہے، وکان یامر اخلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا. وکان عند ربہ مرضیا، اور اپنے رب کے نزدیک وہ بہت پسندیدہ انسان تھے، یعنی اللہ کے منظور نظر تھے. یہ دیکھیے حضرت اسماعیل کے کردار کو واضح کرنے والی آیت ہے. پہلی بات تو لفظ دیکھیے کانا، ابھی آپ شاید نہیں سمجھیں گے لیکن کانا یکونو کن عربی میں ایسے ہی ہے جیسے انگلش میں آئی این جی، اردو میں سنیں ماضی استمراری، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس سمجھتے ہیں نا، کرتے ہی رہتے تھے. ایک ہوتا ہے کرنا میں نے کیا، اور ایک ہے کرتے ہی رہنا. کان یامر اہلہ بالصلاۃ میں ہے کہ اپنے گھر والوں کو کنٹینیوسلی نماز اور زکات کا حکم دیتے تھے. تھوڑی سی اس پہ ہم بات کریں گے. پہلی بات دیکھیے کہ یہاں ہر نبی کے مختلف رشتوں کے لیے تڑپنے کا ذکر ہے. ابراہیم باپ کے لیے تڑپے، نوح بیٹے کے لیے تڑپے، اور اسماعیل اہل کے لیے تڑپے، اور اہل میں عموماً بیوی اور بچے آتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اپنے بیوی بچوں کے لیے نماز اور زکات کے لیے تڑپنا کیا بتاتا ہے؟ کہ ان کو ان سے محبت تھی. یاد رکھیے جب بھی ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو اس کے لیے تڑپتے ہیں، اس کے بغیر یہ تڑپ پیدا ہی نہیں ہوتی. ایک دفعہ کہنا کافی نہیں ہوتا. مسئلہ ہمارا کیا کہ جب ہم لوگوں کو عبادت کی بات کرتے ہیں نماز کی تو لوگ ناراض ہونے لگتے ہیں. تو یہاں سے تو لگ رہا ہے کہ وہ مسلسل ہی کہتے رہتے تھے، مسلسل کہتے تھے، کیونکہ اللہ نے آج امت مسلمہ کو بھی تو کہا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو، کیونکہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، بڑے شدید قسم کے فرشتے اس پہ مقرر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم دیا، فرمایا 7 سال کا ہونے پہ بچے کو نماز کا حکم دو اور 10 سال کا ہونے پر سختی کرو. یہ باتیں بھی ہم سنتے ہیں. اور بیوی کے اور شوہر کی بات سننا چاہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس مرد پر اللہ کا رحم ہو جو رات تہجد پڑھنے کے لیے اپنے بستر سے اٹھتا ہے پھر اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، اور اگر وہ نہیں اٹھتی تو اس کے منہ پر پانی چھڑک کر اسے نیند سے بیدار کرتا ہے، اور اس عورت پر بھی اللہ کی رحمت ہو جو رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتی ہے پھر میاں کو جگاتی ہے، اور نہ جاگے تو اس کے منہ پر پانی کا چیٹا ڈالتی ہے. ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے. اور یہاں نوٹ کیجئے کہ یہ فرض پڑھنے کی بات نہیں ہے کہ فجر ہی نہیں پڑھ رہے خیر سے، یہ تہجد کی بات ہے تو فرض تو پھر فرض نمازیں تو بدرجہ اتم لازم ہے نا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جب انسان رات کو جاگے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے اور دونوں دو رکعت نماز پڑھ لیں, تھوڑی سی, آپ آٹھ رکعتوں پہ نہ لائیں, دو رکعت کی بات کریں, تو فرمایا ان کا اللہ کے ہاں ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں نام لکھ لیا جاتا ہے. ابو داؤد, نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. تو ہم ان سے الگ نہیں رہ سکتے. یہ وہ موضوع ہے کہ جس کے اوپر بہت ضرورت ہے عمل کی. فی زمانہ اگر ہم دیکھیں تو کچھ شدت پسند رویہ ہیں. ایک ہے ابا جی پانچ وقت کے مسجد کے نمازی, تو بیٹے جی وہ تو گھر میں بھی نہیں پڑھتے. کتنی حیرت ہوتی ہے, کچھ باپ ایسے ان کے نام کے ساتھ مسجدیں جڑی ہوئی ہیں اور بچے پانچ وقت کے نمازی بھی نہ ہو. یہ کلیش ہے. اور یہ وہی بات ہے کہ بچوں کو کچھ نہ کہو, ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن, خود ہی دیکھ کے کہہ دیں گے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, بچہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک دن میں نہیں میچور ہوتا. یہاں کان کے لفظ سے پتا چل رہا ہے کہ یہ مسلسل آن گوئنگ کام ہے. آپ بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے مائیں چڑھنے لگتی ہے, وہ کہتی ہیں ابھی خود وقت سے پہلے گھڑی دیکھ کے تیار ہوئے ہو. جب مائیں ذرا کانشیس ہو کے بچوں کے لیے نماز کی بات بھی کرتی ہے نا تو کیا کہتی ہے, تمہیں کہنا پڑتا ہے. بچوں کو ہمیشہ کہنا پڑتا ہے, یہ یاد رکھیے. آپ دیکھیے کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہو تو کیا ایک دفعہ آپ کے کہنے سے کوئی کر لیتا ہے؟ آپ سچ بتائیے, جب کھانا ٹیبل پہ رکھتی ہیں تو کتنی آوازیں دیتی ہیں؟ کہنا پڑتا ہے نا, آؤ کھا لو کھا لو. اور صبح ناشتے پہ آ جاؤ, ناشتہ لگا ہے, کھینچ کھینچ کے نکال کے لاتے ہیں. سحری کے وقت ذرا دیکھیں, روٹی بنانی آسان ہے, لوگوں کو کھلانی مشکل ہے. آنکھیں بند کر کے وہ منہ کی وجہ ناک میں ڈال رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا کہیں جانا ہے, آپ نے سیر کے لیے جانا ہے, تو وہ جو آخری وقت میں نیچے کھڑے ہو کے آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں, اب آ بھی جاؤ, اب چلے بھی جاؤ. تو جب ہر کام پہ کہہ کے کہنا ہے تو نماز بھی کہنی ہی پڑے گی. اپنے بچوں کی رعایت کریں, آپ ان کو کہیں. ایک دفعہ کہنے سے نہیں آتی, اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کی طرح آپ کے بچے بھی نماز کے لیے پہلے تیار ہو. یہ عادت ڈلتے ڈلتی ہے. اور یاد رکھیے سب سے مشکل عادت پانچ وقت کی نماز ہے. بعض لوگ اتنے نیک بھی بن جاتے ہیں, اخلاق, حقوق العباد, ایٹیکیٹڈ, نماز کی عادت نہیں ہوتی, سامنے بیٹھے ہوئے نماز نہیں پڑھتے. اور اللہ معاف کرے, بعض تو ایسے بھی ہیں مسجد کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے. ایسے تو میرا دل جو کٹتا ہے. میں نے ایک دن تو پکڑ ہی لیا, میں نے کہا آپ کیا سوچتی ہیں اپنے بارے میں, نہیں باجی میں ایسے ہی پڑھ لیتی ہوں, یہ کیسی نماز ہے کہ آپ مسجد میں نہیں, اندر بچے کھیل رہے ہیں تو میں نے ادھر ہی پڑھنی ہے. بہرحال, اور ایک جو میں تلخ چیز آج کل دیکھتی ہوں, یہ بالکل ابھی اسی ویک, یعنی جب سے بچوں کے اسکول کھلے ہیں, تو مسجد میں مغرب پہ جانے کی میری خواہش ہوتی ہے, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے اکثر موقع دے دیتے ہیں. مسجد میں اسکول ہوتا ہے بچوں کا نا, شاید میرا حال ہے 5 to 7 یا کوئی بھی وقت ہے, اور آئی تھنک سو کہ وہ مغرب سے پہلے ڈسمس ہوتے ہیں. جب میں آتی ہوں نا تو باہر جو ہمارا پارکنگ لاٹ ہے مسجد کا, لیڈی سائڈ کے سامنے, یقین کریں 14-12 سال تک کے بھی لڑکے بچے ہوں گے وہ وہاں بیٹھے ہوتے, اندر نماز ہو رہی ہوتی ہے. چلے وہ تو نہ سمجھے, میں ہر ایک کو کھینچ کے بھیجتی ہوں, میں جو بھی تمہارے ابا نے بھی تو نماز ہی پڑھنی ہے. دو دن تین دن پہلے کیا ہوا, میں گئی تو ماں بھی بیٹھی تھی ساتھ, دو بیٹیاں بھی, لڑکیاں بھی تھی, ایک دو لڑکا, اور لڑکے اچھے خاصے لمبے تھے. تو میں نے کہا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ میری اپنی نکلنے والی ہوتی ہے لیکن کیونکہ اندر نماز کھڑی ہوتی ہے. تو پھر وہ ماں کو, پھر ماں نے کہا جاؤ. حیرت کی بات ہے, مسجد میں ماں اسکول لینے آ رہی ہے, بٹھا رہی ہے, 2 گھنٹے اس کی محنت کر رہی ہے, اور نماز کے وقت میں باہر بچے بیٹھے نماز نہیں پڑھ رہے. تو بچوں کو کہیے. اچھا اب آپ کہیں گے کہ وہ چڑھتے ہیں, یہ بھی, تو پھر یہاں آپ مثال لیجیے. آپ دیکھیے مثال ہے, آپ کو میں ایک چھوٹا سا پریکٹیکل دینا چاہتی ہوں, شاید آپ کو فائدہ ہو. آپ ایک خوبصورت سی آواز میں اپنے ریکارڈ کریں جملہ, اٹھو بیٹا نماز پڑھو. ٹھیک ہے, اٹھو بیٹا نماز پڑھو. ٹھیک, اب آپ اس کو 3-4 دفعہ کر کے ریکارڈ کر لیں. آپ ہی اپنے اوپر ہی لیں کہ آپ کو کسی نے کوئی کیسٹ دی, آپ نے وہ کیسٹ کھولی, جب پلے کی تو اس میں کیا, اٹھو نماز پڑھیں, اٹھو حی علی الصلاح. کیا یہ ممکن ہے کہ جب آپ اگلی دفعہ دوبارہ چلائیں تو وہ غصے میں بولنی شروع ہو جائے؟ آپ دوبارہ بول لگائیں گے تو کیسے بولے گی وہ؟ آپ ایک کیسٹ کو 10 دفعہ بھی سنیں گے تو وہ ایک ہی طرح بولے گی. اس طرح آپ بھی بولیے. مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے, پہلی دفعہ ہم کہتے ہیں اٹھو نماز پڑھو, پھر اٹھو نماز پڑھو, اور اس کے اوپر جو مائیں بولتی ہیں وہ تو میں بولنا ہی نہیں چاہتی. جی یہ وہ مائیں ہیں جو صاحب درد ہیں ماشاءاللہ, بہت ساری تو بادر ہی نہیں کرتی, کہ چھوڑو اب ان کو نماز پہ کہہ دیا, بےچارے پہلے بھی مشکل سے پڑھنے بیٹھے تھے اور کھانے پہ بیٹھے ہیں اور سوتے ہیں, جگانا نہیں. آپ 10 دفعہ بھی بولیں تو اسی ٹون سے بولیں, اٹھو میرے بچے نماز پڑھو, اٹھ میری جان, چل اٹھ چل, ایک ہی جملہ بار بار کہیں. آپ کی آواز کی جب ٹون بڑھتی ہے, اور یقین کریں یہ تو بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ماؤں کی جو ڈانٹ کے ساتھ ہی بچے اٹھتے ہیں نا, پھر وہ ساری زندگی دماغ میں رہتی ہے. ایک اذان مولوی صاحب دیتے ہیں, یاد رکھیے ایک اذان ماں کو بھی دینی پڑتی ہے, اس کے بعد پھر بچے اٹھیں گے. اور بعض ماں نہ کسی سے بولے تو بچے کہتے ہیں ابھی تو اٹھنا ہی نہیں, ابھی امی نے تو اذان ہی نہیں دی. مولوی صاحب کی اذان ہے تو ماں کی ہے. اسی طرح شوہر کے لیے بھی اذان, وہ بھی کہتے ہیں آج بیگم چھپے اللہ خیر کرے, سیل نہیں ویک, سیل ویک ہیں یا شہر روزہ ان کا, اب یہ بول ہی نہیں رہی, یہ لڑی نہیں رہی, بولتے رہے پیار سے کہتے رہے, لیکن ان کو کہنا پڑے گا. یا آپ کے بچے ہیں ان کو عادت پڑے گی, ان کو سمجھ کب آئے گی جب یہ خود بڑے ہوں گے. اور خاص طور پہ آپ کہیں گے نہیں اب یہ تو جوان ہو گیا, پھر آپ کانوں پہ آتی ہیں 7 سال سے نماز پڑھ رہے ہو تمہیں بھی عادت نہیں ہوئی, پہلے تو اچھی پڑھتے تھے اب تو تم 20 کے ہو گئے. ماں کے سامنے بچہ 40 کا بھی ہو جائے نا, وہ ماں کے سامنے بچہ ہی بنتا ہے. تو پیار سے کہہ دیجئے, لیکن کبھی ایسی طنز اور ٹانٹ والی نہ نماز پڑھائیں کہ وہ پھر غصے میں پڑھے. آپ فیل کریں گے بعض دفعہ کچھ ایسی چیزیں ہمارے اپنے دماغوں کے اندر رچ جاتی ہیں کہ جو بچپن سے غصہ کے ساتھ بات ہے. چلے یہاں تو نماز کی بات ہے نا, پردے کی بات ہے. آپ چاہتے ہیں آپ کی بچی اچھا حجاب پہنے, اچھا لباس پہنے, آپ 10 دفعہ ایک ہی ٹون میں بات کریں. جب ہم ان دینی ریچول کے ساتھ چھیڑ غصہ اور اس طرح کے نیگیٹو جملے بولتے ہیں نا, تو بعض دفعہ پھر وہ ایک قسم کے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے امی پورا کر لے اپنا جملہ, پھر میں جا کے بات کروں گی. پیار سے کہیے, درد سے کہیے, اس کے لیے کونسلنگ کریں, ماحول بنائیں. فجر وقت پہ پڑھنی ہے تو رات کو جلدی سوئیں. اگر جمعہ کی نماز پہ جانا ہے تو صبح وقت سے پہلے اٹھ کے نہانا دھونا شروع کر دیں. یہ نہیں کہ ادھر جمعہ شروع ہو گیا اور ادھر آپ باتھ روم میں ایک بچہ گھس گیا, پھر اس کو ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے اب اس کی وجہ سے سب لیٹ ہو رہے ہیں. کتنے مسئلے ہیں ہمارے ساتھ. ان ساری چیزوں سے بچ کے کہتے رہے کہتے رہے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی تو وہ فرض پہ رہ گئے, یہ نہیں کہنا چاہیے. دیکھیں ان کا سوال ہے کہ بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے کا شروع میں فرض پڑھا رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیں, بچے کا نماز کا سفر 7 سال سے نہیں شروع ہوتا, 7 سال سے پہلے وہ خود بھی تو دیکھ چکے ہیں نا. ماں کا اپنا عمل, اس کا طریقہ, رول ماڈل یہ بچے کے اندر پچھلے 7 سال میں گھس چکا ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ شروع میں تھوڑی پڑھ لو, یہ کب تک ہے؟ جب تک وہ 7 سال سے نیچے کے ہیں, یا شروع چلو پڑھ لو, تھوڑی پڑھ لو, یہ کر لو. یہ جو بچوں کو ہم سائڈ وہ دے دیتے ہیں نا کہ چلو فرض ہی پڑھ لو, یہ کبھی نہ بولیں. کیسے بولیں؟ دیکھیے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہ رہی ہوں پورے سبق, لیکن یہ موضوع اس قسم کا ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو ان کے ذہن سے کھرچ دیں. اس میں یہ چیز کہ تم نے ماں کے لیے پڑھنی ہے, یا ماں ڈانٹے گی یا اللہ ڈانٹے گا. بچوں کو نماز سے محبت دلانی ہے تو اللہ سے محبت دلا دیں. نماز کے اللہ سے ملاقات, دوستی, تم اپنے دوست سے کیسے ملنا چاہتے ہو, تمہیں اپنی سہیلی کے ساتھ کتنی دیر لگانی چاہیے, خوشو خدو اور اسباب. اکثر میں سوچتی ہوں کہ بچے کیوں نہیں سنتے, پھر آپ ان کی کیوں سنتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ماحول بھی تو ایسا بنائے نا کہ جس سے پھر وہ ان کے بازو ان کے کپڑے رکاوٹ ہوتے ہیں, بازو ان کا ٹو مچ کھانا رکاوٹ ہوتا ہے. تو شروع سے ان کو بتا دیں کہ یہ چیز اس طرح ہے, اور اس میں کوئی لائن نہیں کھینچ سکتے. دیکھیں بچے ستاتے ہی ہیں پھر بھی کہتی رہے, ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کی دعاؤں سے ضرور نمازی بنیں گے انشاءاللہ. کسی کا بڑا اچھا تجربہ ہے, مجھے پتا ہے آپ تو نہیں کر سکتی, بلکہ بچے پھر تو اور ہی خوش ہو جائیں گے. کہیں تھے کسی ایسے ہی علمی یا دینی سفر پہ, کہیں نکلے ہوئے تھے نا لوگوں کے ساتھ. کہتے ہیں کہ سارے دن کے ہم تھکے ہارے بھی تھے, رات ہوئی تو سو گئے. صبح سے پہلے کہتے ہیں کہ مجھے فیل ہوا کہ جیسے کچھ انیوژل چیز ہے میرے ساتھ. آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ ایک بردر ان کے پاؤں دبا رہے ہیں, ٹانگیں دبا رہے ہیں. جب مجھے لگا کہ کوئی مجھے چھو رہا ہے تو ظاہر انسان کو سمجھ آ جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھیں, میں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھائی نماز کا وقت ہے تو آپ کو اٹھا رہا تھا. کہتے ہیں وہ جو میرے اندر کیفیت آئی, آج بھی میں اس نرمی کو اور اس گداس کو محسوس کرتا ہوں. تو آج صبح آپ اپنے بچوں کے پاؤں دبا لیں, کریں گے؟ وہ کہیں گے امی ذرا اوپر تک چلو, اور ہی خوش ہوں گے. جی
جو ابھی دین کے راستے پہ جو دادا کو بدلیاں ہوئی ہے, بہت زیادہ بزی ہوں, یہ کرتے ہیں کہ فون کرتے ہیں, بچوں کو پوچھتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی ہے, شاید اٹھا نماز پڑھو تو بار بار مجھے تنگ کری, بار بار پوری طرح میرے ڈراموں میں سے مجھے تنگ ہو رہی میں تصویر یہ کہ بہت میں نے ان کو دیکھا ہے کہ بہت زیادہ پریکٹس نہیں تھی لیکن یہ نماز کی پابندی ہے. وہ کل پرسوں جمعے کی نماز خانہ مسجد میں گئی تو میں نے دیکھا وہ عورت مجھے ملی کافی عرصے بعد سردی میں رو رہی تو میں نے دیکھا میرے گھر میں کوئی پرابلم ہے کیا, میں نے کہا کیا ہوا بچی تھا پھر ٹھیک ہے کہتے لیکن روشی پتہ ہے کیا میرا بیٹا مجھے حج پہ لے کے جا رہا ہے تو پتا میرے بیٹے کو سچے خواب آتے ہیں تو پتا میرے بیٹے کو لائٹس نظر آتی ہیں تو پتا میرا بیٹا اس کو خواب آئے تم حج پہ جاؤ اور تو پتا ہے کہ مجھے آپ مجھے بھی لے کے جا رہے ہیں آخری ٹکٹ جو اس کی کینسلیشن میں لے کر مجھے ملا ہے اور میں اور میرا بیٹا اور خدا دعا جب میں باہر نکل میرا بیٹا کھڑا تھا مجھے لگے جیسے کوئی اتنا نور بچے کے چہرے پہ تھا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ نماز کی پابندی میں وہ
ٹھیک. اور اب یاد رکھیں کہ ماں کی دعا لگتی ہے. آج آپ کے آنکھوں کے سامنے یہ نہیں بھی پڑھیں گے نا, جو ہی آپ ان کی آنکھوں سے جائیں گے نا پھر یہ روئیں گے کہ اماں کہتی تھی چلی گئی اب پڑھیں, لیکن اثر پڑتا ہے. لیکن بس جو نہیں کرنا نا بد کلامی نہیں کرنی. جی بس دعا کریں کہ ہمیں حکمت بھی آ جائے, پھر بھی یاد رکھیں کہ اتنی تڑپ کے بعد بھی اللہ ہی ان کے دل میں ڈالے گا تو پڑھیں گے. کوئی ماں باپ نہیں چاہتے ایسا ہو. اور دوسری چیز یہ کہ آپ اس میں مطلب جیسے آپ کے بیٹے ہیں اگر بیٹے تو پھر اپنے شوہروں کے ساتھ بیٹھ کے ایک دن کنورسیشن کریں, آپ کیا چاہتے ہیں, کیسے بچے ہمارے بڑے ہوں, کیا آپ چاہتے ہیں آپ کے بعد ہمارے بعد یہ بچے اچھے بنے. مردوں کو لگا دیں بیٹوں کو مسجد میں لے جانے کا. اور یہ جو ٹین ایج لڑکی ٹین نہیں یہ ارلی جو ایج ہوتی ہے نا 8-9-10 بس ایک ہی شوق ہوتا ہے گھر سے باہر جائے, صرف اس شوق میں کہ باہر جائیں گے تو وہ جوتی پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. ان کو مسجد کا عادی کر دیں کہ ابا کے ساتھ میں نے جانا ہے. بچے صرف مسجد میں اس شوق سے جاتے ہیں کہ ابو نماز پڑھیں گے ہم پیچھے کھیلیں گے, جانے دیں. اور مردوں سے اس چیز پہ کلیئرلی بات ہونی چاہیے کہ دیکھیں اب اپنے لیے نہیں ان کے لیے. دیکھیں مجھے ایسے لگتا ہے جب بچہ ہو جاتا ہے نا تو آپ کی دو آنکھوں کے ساتھ دو آنکھیں اور بھی لگ جاتی ہیں, وہ آپ کا ہر عمل ہر ایکشن جو ہے وہ دیکھتا ہے. تو جتنا زیادہ ہم اپنے بچوں کے لیے وقت سے پہلے شروع کر دیں گے یہ کام اتنا ہی فائدہ ہوگا. اور دعائیں ضرور کریں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. چلیے ایک اور نبی سے ملتے ہیں, آخری آیتیں اب ہمارے سبق کی. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس, اور ذکر کیجئے کتاب میں ادریس کا. کون تھے وہ؟ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, وہ یقیناً صدیق اور نبی تھے. پیچھے بھی پڑھ چکے صدیقہ نبیًّا, کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ آیت 57, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, اور ہم نے ان کو اٹھایا بلند مقام سے. کیسے تھے یہ سارے لوگ؟ اب جن کا ذکر ہو گیا ان سب کو اوور آل کیا آیت 58 میں, اولائک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین, یہ ہیں وہ لوگ جن پر انعام فرمایا اللہ نے انبیاء میں سے. جیسے سورۃ نساء 69 میں چار لوگوں کا ذکر تھا, یہاں صرف نبوت کو کھول کے رکھ دیا. پھر کیا تھا؟ من ذریتی آدم, اور اولاد آدم میں سے بھی, اور ان لوگوں کی نسل میں سے بھی. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ, جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. اور کچھ کون تھے؟ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, اور ہم نے ابراہیم اور یعقوب کی نسل میں سے. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا, ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا. شان کیا تھی ان کی؟ اب یہ دیکھیں نبیوں کے گھرانے کا معاملہ کیا تھا. اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَنِ, جب تلاوت کی جاتی ان پر رحمان کی آیات. خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا, تو وہ گر پڑتے تھے اللہ کی جناب میں سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے. یہاں تک نبیوں کے گھرانے کی چیدہ چیدہ خوبیوں کا ذکر ہے. پہلی بات دیکھیے کہ یہاں حضرت ادریس کا ذکر پہلی دفعہ آیا ہمارے سبق میں. حضرت ادریس کون تھے؟ حضرت آدم اور نوح علیہ السلام سے کے بیچ کے دور میں. یعنی عموماً جب بھی نبوت کی بات ہوتی ہے نا تو حضرت نوح سے بات شروع ہم کرتے ہیں, کیونکہ حقیقت میں شریعت جو تھی وہ نوح سے شروع ہوئی تھی, کیونکہ شرک پھیل گیا تھا تو پھر اس کے بعد ان کی ضرورت محسوس ہوئی. لیکن حضرت آدم کی ذریت میں حضرت شیس تھے, اور اسی طرح حضرت ادریس, یعنی بہت پرانے دور کے لوگ ہیں. دو طرح کے عموماً لوگ گروپ بناتے ہیں, پری ابراہیمک, ابراہیم سے پہلے کے نبی, اور پوسٹ ابراہیم ہمک یعنی ابراہیم کے بعد کے دور کے, تو یہ پری ابراہیمک میں سے تھے. ان کا ذکر قرآن پاک میں بہت زیادہ نہیں آتا, لیکن یہاں ان کا ذکر آیا تو ان کے بارے میں بھی ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ یہ کون ہے. تو حضرت ادریس علیہ السلام کی جو بات ہمیں قرآن سے ملتی ہے اور احادیث کو جمع کریں, اور بائبل میں بھی ان کا ذکر ہے ہنوک کے نام پہ, ہنوک نبی کہتے ہیں ان کو, وہ حضرت ادریس ہی ہیں کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے, اللہ نے ان کو رکھا. حضرت آدم نوح سے پہلے جب بنی آدم میں بگاڑ کی ابتدا ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. یہ بھی تنہائی پسند تھے, زاہد تھے, کپڑے کا کام کرتے تھے, یعنی انہوں نے کپڑا بننا سکھایا انسانیت کو. یہاں جو بات ہوتی ہے, اور حساب کتاب کے بہت ماہر تھے, ترازو سے تولنا ان کے دور میں شروع ہوا. اب جو بات ہے نا, ورفانا ان کو بلند کیا, ایک تو سیدھا سا, اس بلندی سے پہلی سیدھی سی بات تو کہہ کہ اللہ نے حضرت ادریس کو بلند مرتبہ دیا, ریسڈ ہز رینک کے معنوں میں. لیکن بعض باتیں جو بنی اسرائیلی روایتوں سے ہمارے ہاں بھی معروف ہو گئی ہیں, جس کا خلاصہ کیا ہے, صرف اس لیے کہ کبھی آپ کہیں سنیں تو آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ میری روح آسمان پہ نکلے. ملک الموت جب آتا ہے تو زمین پہ آتا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میری آسمان پہ اترے. بلکہ میں سنا دیتی ہوں, یہ روایت ایک موجود ہے اور یہ روایت صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پہ گئے تھے تو چوتھے آسمان پر اپنے حضرت ادریس سے ملاقات کی تھی, یعنی ان کے بلندی درجوں میں, یعنی چوتھے آسمان پہ یہ موجود تھے. ابن عباس نے حضرت کعب سے سوال کیا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے. آپ نے فرمایا حضرت ادریس کے پاس وحی آئی کہ کل اولاد آدم کے نیک اعمال کے برابر صرف تیرے نیک اعمال میں اپنی طرف ہر روز چڑھاتا ہوں. اس پر آپ کو خیال آیا کہ آپ عمل میں اور سبقت کریں. جب آپ کے پاس ان کا دوست فرشتہ آیا تو آپ نے اس سے ذکر کیا کہ میرے پاس یوں وحی آئی ہے, اب تو ملک الموت سے کہو کہ وہ میری موت میں تاخیر کریں, میں نیک اعمال میں اور بڑھ جاؤں. اس فرشتے نے آپ کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان پر چڑھا دیا. جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو ملک الموت نے دیکھا کہ فرشتے نے آپ سے ادریس کے بارے میں سفارش کی, تو ملک الموت نے کہا وہ کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہیں, میرے بازو پر بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا سبحان اللہ, مجھے یہاں اس آسمان پر اس کی روح کے قبض کرنے کا حکم ہوا ہے. چنانچہ ان کی روح قبض کر لی گئی. یہ بنی اسرائیلی روایت ہے, لا تصدقوا ولا تکذبوا, کیونکہ اس سے مرے عمل کا نہیں ہے. لیکن اگر یہ ٹھیک بھی ہے تو اللہ نے دکھا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر جسم اور روح کے ساتھ وہاں لے جا سکتا ہے, ہاں وہ واپس دنیا میں آئیں گے پھر فوت ہوں گے, تو اگر ادریس کو اوپر لے جایا کر وہاں ان کی روح نکال دی تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ زمینوں کے ساتھ آسمانوں میں بھی روحیں لے سکتا ہے. ہمیں اس کے ساتھ یعنی کو بہت زیادہ لمبی بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن بہرحال ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ درزی تھے, سوئی کے ایک ایک ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے ہیں. شام کو ان سے زیادہ نیک اعمال آسمان پر کسی کے نہ چڑھتے, شام کو ان سے زیادہ نیک عمل آسمان پر کسی کے نہ چڑھتے. آپ مرے نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ کی طرح بے موت اٹھا لیے گئے اور وہیں انتقال کیا. تو حسن کہتے ہیں کہ بلند مقام سے مراد جنت ہے. لیکن بہرحال آپ دیکھیے کہ اللہ سارے نبیوں کے قصوں کے بعد اب ہمیں جو بات بہت ہی اداس کرنے والی لگے گی کہ یہ تو اتنے چنے ہوئے تھے, اللہ نے ان قوموں نبیوں کو چنا, ان کو ہدایت دی, ان کے ساتھ سارا اچھا معاملہ کیا, لیکن ان کے بعد کیا ہوا, یہ ہے اصل میں تکلیف کی بات. اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے بعد ہماری اولادیں دین میں پیچھے نہ جائیں بلکہ آگے آ جائیں. تو اگلی آیات میں, آیت 59 سے اگلی آیات میں فرمایا فخلف من بعدہم خلف, پھر جانشین ہوئے ان کے بعد ناخلف لوگ. خلف کا لفظ جب لام کی ساکن کے ساتھ آتا ہے تو معنی ہے ناخلف, برے, بیڈ آف سپرنگس, انسیسٹرز, اسلاف اچھے تھے لیکن یہ برے, یعنی ان کی اولادیں بگڑ گئیں. جیسے شمع سے دوری ہوتی ہے نا تو اندھیرا چھاتا ہے. نبی تو اپنا پیغام دے کر چلے گئے, حضرت یعقوب نے تو بسر مرگ پہ بھی اولادوں سے پوچھ لیا تھا کہ ماں تھا بنون امم بادی, تم اس کے میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. لیکن کچھ عرصہ نبیوں کی نسلوں کی نسلیں نسلیں چلتی گئیں تو نسلیں بگڑ گئیں. یہاں آپ لکھ لیں, نسلوں میں بگاڑ کب آتا ہے؟ جب اداء الصلاح, پہلی بات, جب نماز ضائع ہونے لگتی ہے. انہوں نے نمازیں ضائع کی. دوسرا اس کا لازمی نتیجہ وتبع الشہوات, خواہشوں کی پیروی میں لگ گئے. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا، تو ان قریب وہ ملیں گے گمراہی سے. کیا پتہ چلا کہ نماز ہمیں سیدھا رکھتی ہے. نماز بگڑی تو باقی بگڑا. اب دیکھیے نماز کا ضائع ہونا اس سے کیا مراد ہے. آپ یہ کہہ سکتے کہ نماز چھوڑ دی، پھر تو نماز ہی نہیں تھی. نماز ہے پھر ضائع ہوئی. ضائع وہی چیز ہوتی ہے نا جو ہو. تو اس کے مختلف طریقے ہیں، یعنی غفلت، بے پرواہی، بگاڑ کے پڑھنا، اس کا مقصد پورا نہ کرنا. نماز وہ رابطہ ہے جو اللہ ہر بندے کا ہے. شب اور روز اللہ سے ہم وعدے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کا اقرار کرتے ہیں. جب یہ بندھن ٹوٹتا ہے نا تو انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، حتیٰ کہ پھر عملی تعلق سے گزر کر اس کا خیالی تعلق بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ باقی نہیں رہتا. ہم پڑھیں گے 21ویں پارے کی پہلی آیت میں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے. اس لیے جیسی بھی پڑھیں آپ کے بچے نماز، ان کو پڑھائیں، پوری گن کے ان کی دیں، پھر ان کو کھانا دیں، اچھے طریقے سے پوری کرائیں. یہ نہیں کہ عادت ڈال دیں، لیکن نماز کے ساتھ تعلق. کیونکہ دیکھیں یہاں نماز کے ساتھ ہی شہوات کی بات آ گئی. کیونکہ جب نماز کی یاد دل سے جاتی ہے، اللہ کی یاد جاتی ہے، غفلت آتی ہے تو خواہشات نفس پیدا ہو جاتی ہیں دنیا. اور آپ دیکھیں ہماری اکثر نمازیں کیوں ضائع ہوتی ہیں، یا سونے کی خواہش فجر، یا کھانے کی خواہش ظہر، یا گھومنے پھرنے کی خواہش عصر، یا تھکن کی خواہش مغرب، اور یا دوبارہ پھر سارے کاموں کے سمیٹ کر بستر پہ جانے کی خواہش عشاء. تو خواہشیں کم کرتے جائیں، نمازیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی. اور ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی بھی، گھر والوں کی. گنوا کے پوری کر کے رات کو سونے دیں، کوئی پتہ نہیں کہ کل کس نے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر توبہ کا دروازہ کھول دیا. کیونکہ ہم سب کمی بیشی دیکھتے ہیں اپنے بچوں میں، خود میں، تو ہاں مگر جو توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، پھر ان پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا. فوراً دیکھیے توبہ، اور توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں داخلہ. کون سی جنت؟ آیت 61، جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، انہیں ملیں گے وہ ہمیشگی کے عیش کے باغات جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے کیا تھا. بن دیکھے غیب پہ وعدہ کیا. جگہ جگہ قرآن پاک میں وعدے ہیں، دنیا کی زندگی کے بھی اور آخرت کے بھی. اور انہ کان وعدہ ماتیہ، یقیناً اس کا وعدہ تو پورا ہی ہونے والا ہے. اللہ کے وعدے کوئی سیاسی وعدے نہیں ہیں کہ وقت گزرنے کے بعد وعدے بھی ختم. اللہ پورا کرتا ہے. ہوگا کیا اس جنت میں؟ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات مگر صرف سلام. جنت میں ہر طرف سلام سلام کی دعائیں ہوں گی، فرشتوں کا سلام، اہل جنت کا سلام، اور سب سے بڑھ کے سلام قول من رب رحیم، سورۃ یاسین، اللہ کی طرف سے سلام ہوگا. سورۃ واقعہ 25 اور 26 میں آتا ہے، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اس میں کوئی لغو اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے. الا قیلا سلاما سلاما، مگر ایک ہی بات، سلام سلام. اور کیا ہوگا جنت میں؟ ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیہ، ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح اور شام. چلیے چھٹی ہو گئی آپ کے لنچ کی، کیسے کہ جنت میں صرف صبح اور شام کھانا پڑے گا. ہم کب کھاتے ہیں صبح شام؟ صرف سردیوں میں. پاکستان میں معروف ہے اب ہم نے صبح شام کا کھانا کر دیا، ایسے ہی ہے نا. ناشتے کی جگہ صبح ہی روٹی کھا لیتے ہیں لوگ، اور پھر مغرب کے بعد قریب کھاتے ہیں نا. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے لگ رہا ہے کہ جنت میں صرف دو وقت کھانا ہوگا. اب آپ اس کا جو مرضی مطلب سمجھیں. اور اگر ہم باقی صرف دو وقت کھانے کی بات کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ وقت بہت سارا بچ جائے گا. میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہمارے یہاں کھانا کھانا بھی یہ کام ہے، تو جب کھانا کھانا ہے تو ابھی کھایا ہے تھوڑا سا. بعض لوگ صبح اٹھتے ہیں بس ایک ٹوسٹ لے لیا، ہلکا سا بٹر لگایا، پھر اس پہ تھوڑا سا کچھ کر کے چائے کا کپ لیا، ایک گھنٹے میں پیا. بھائی اتنی محنت کی، ایک گھنٹہ کیا، دو گھنٹے بعد پھر بھوک لگ جائے گی، کتنی عجیب. آپ اسی وقت کھا لیں، یقین کریں. میں تو ایسی کرتی ہوں، اپنے لیے نہ بھی کروں، گھر والوں کے لیے یہ کرتی ہوں کہ ان کو بھی کھلا دو، پھر دوبارہ اٹھائیں، پھر کچن پھیلے گا، پھر پھیلے گا. ایک دفعہ کھا لو 5-6-8-10 گھنٹے خالی کر کے دیکھیں، آپ کا بہت سارا وقت بچ جائے گا. تو بہرحال یہاں بکرا کا وقت لفظ بھی آیا. بکرا کہتے ہیں صبح کو، AM اور عشی یا شام کو. بکرا سے کہہ لیں بریک فاسٹ اور عشی یا ارلی ڈنر یعنی یا لیٹ ڈنر. ہم کبھی برنچ کہتے ہیں کبھی لنچ کہتے ہیں اور نہ جانے ہماری کتنی زیادہ باتیں, لیکن ایٹنگ ہیبٹس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بہتری کی توفیق دے دے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آخر میں کیا فرمایا, تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا, یہ ہے وہ جنت جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے ان کو جو متقی ہوں گے. متقیوں کو یہ جنت ملے گی, ہم سب کو نہیں ایسے ہی کھڑے کھڑے مل جائے گی. اللہ سے دعا کیجئے کہ تقوی اللہ تعالیٰ عطا کر دے. اور یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے. آپ دیکھیے کہ علم کے لیے وقت کیوں نہیں ملتا, اس لیے کہ دنیا کے ہی معاملات ہمارے اتنے زیادہ موجود ہیں. ہمارے اسلاف کو اتنا وقت کیوں مل جاتا تھا؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا کھانا پینا نہیں تھا, سکھی روٹیاں, سالن نہیں کھایا ساری زندگی. پھر کیا ہوا جب وکیل نے کہا تو کیا کھانے لگے؟ آئل یا چینی روٹی کے ساتھ عموماً کیا کھا لینا ان کو کافی لگتا تھا؟ دو تین بادام. اگر آپ کل سب بک لے آئیں گے یا زیادہ لوگوں کو سوکھ تو ہم کل شروع کر سکتے ہیں. آج میں نے اس لیے نہیں لیا آپ کا سیشن کہ بکس نہیں آپ کے پاس نا, تو ابھی تک مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے آرڈر دیے کہ نہیں. جن کو بکس چاہیے وہ فرد کو لکھا دیں تاکہ ایسا نہ, کیونکہ یہ بک بڑی ہے, مہنگی بک ہے, ایسے بھی نہیں منگا سکتے اور ویسے بھی نہیں منگا سکتے. تو آپ کی میرے پاس تو بک یہ دیکھیں میرے ساتھ پڑی ہوئی ہے سارا دن. اب مجھے ابھی بلکہ اس کو اور طرح سے پڑھانا پڑے گا, لیکن یہ دیکھیں کہ یہ بک اگر آپ لوگ کل لے آئیں گے تو ہم انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے. جی, اور آپ کہتے ہیں کہ یہ سیشن آن لائن پہ نہیں جاتا, صحیح بخاری صرف آپ کو ادھر ہی ملے گی, انگلش میں سیم بک ہے. بالکل ہے الحمدللہ. جی, تو یاد رکھیے کہ بہت ضرورت ہے ہمیں اپنے اندر ان ساری چیزوں کو لے کے آنے کی. آخری دو آیتیں پوری کر دوں تاکہ آپ کی تسکین ہو جائے. ابھی دو رہتی ہیں نا آیتیں, فرشتوں کی بات ہے. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ, اور اے نبی ہم فرشتے نازل نہیں ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے. اچھا, لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ, اسی کے اختیار میں ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا, اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے, یعنی غلطی نہیں لگ جاتی آپ کے رب کو. کیونکہ رب السماوات والارض, وہ آسمان و زمین کا رب ہے. وما بینہما, اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. کرو کیا؟ فاعبدہو, پس اس کی عبادت کرو. اور واستبر لعبادتی, اور اسی کی عبادت پر جمے رہیں. حل تعلم له سمیا, کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ کبھی سنا آپ نے کبھی لفظ اللہ کے نام کا کوئی شخص؟ یہ تینوں آخری آیتیں جو ہے نا, اس کا تعلق جو ہے آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا کہ نبیوں کے پاس فرشتوں کے آنے کی بات ہے. ایک اہم بات ہے, ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ساتھ شدت کی محبت تھی, شغف تھا, شوق تھا. جب کبھی جبرائیل علیہ السلام نہ آتے کچھ دن تو آپ کو شاق گزرتا. پہلے تو میں آپ سے ہی پوچھتی ہوں, آپ کو چھٹیاں شاق گزرتی ہیں؟ جمعہ, ہفتہ, اتوار, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, جھوٹ نہ بولیں, کیونکہ صدیق نبیین کی خوبیاں پڑ چکے ہیں. کس کو قرآن سے دوری بوجھل لگتی ہے؟ تین دن جب جبرائیل نہ آتے تو پھر آپ خواہش کرتے, کاش جلدی آئے فرشتے, جلدی جلدی آئے, میں اور سنوں. ایک دفعہ آپ نے جبرائیل سے شکوہ کر دیا کہ آپ اتنے دن آتے کیوں نہیں ہیں, آپ اتنی چھٹیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی کہ فرشتوں کی کیا مجال ہے خود آنے کی, یہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہے. کیونکہ لہو ما بین ایدینا و ما خلفنا, اس کے اختیار میں. بڑی گہرائی ہے اس میں. جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ میں اللہ کے حکم کے تابع ہوں, فرشتوں کی یہی شان ہے, فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتے. سورۃ تحریم آیت 6 میں ہم پڑھیں گے, لا یعصون اللہ ما امرهم, وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جس کا انہوں نے حکم دیا گیا ان کو. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ہے. تو آپ کا رب بھولتا نہیں, یعنی وہی کا نہ آنا یا جبرائیل کا نہ آنا بھول نہیں ہے, حکمت ہے. کیوں آتا تھا فرشتہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دینے کے لیے. فرقان آیت 32 میں
اللہ تعالیٰ جو بھی اس وقت کو آپ کے لیے سب کا بنائے کرم آپ کے لیے چھوٹی کی طرف جی آپ جو نکل رہے ہیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن بہت خوبصورت اور کتنی ڈھیر ساری باتیں ہیں نا ہماری ڈیلی لائف ہماری روٹین کو صحیح کرنے والی ہے نا بالکل الحمدللہ ہمارا سیشن صحیح بخاری کا نہیں ہوگا اور جی یہ استاذہ کی ڈائریکشن ہے تو اس لیے ہم صحیح بخاری یہاں نہیں کریں گے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں نا جلدی ہمارا قرآن کی تکمیل ہوگی تو ہم اسٹارٹ کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی فل فوکس کرتے ہیں قرآن کے اوپر جو ہے اس کو انشاءاللہ لینے کی کوشش کرتے ہیں جتنا زیادہ ہو سکے ٹھیک ہے جی بالکل پریکٹیکل ٹپس ٹو لیو آور لائفز یہ ہے بالکل صحیح بات اور یہ جو بچوں کو سکھانے والا کہ نماز کے بارے میں اینڈ بہت سارے لوگوں کو ہم اپنے ٹون کی وجہ سے ہی اسلام سے دور بھی کر دیتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا لوگوں کو جب ہم اس طرح بات کریں اگر We learned very, very beautiful things. Astaz ji, God bless you with great happiness. Bilkul, ameen. Aur bilkul sahi. To alhamdulillah, inshallah, ab humne apne liye list bana li hai. Ya agar nahi banayi, to inshallah ta'ala mazeed hum apne review ke dauran bana lenge aur phir humne iske upar karna hai na, inshallah ta'ala. Very beautiful tips to motivate kids. Ji, bilkul. Bilkul sahi. Aur sabse badh ke baat jo wo pehle din se dekhte hain, وہ ان شاء اللہ تعالیٰ میجرلی وہی فالو کرتے ہیں اور دعا کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آسان کرتے ہیں بی اسٹیبل فار دین ڈونٹ بی لوز بالکل محبت اور نرمی سے اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے کہنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ بالکل اور ہم دیکھا نا کہ ہم حق کہنے سے رک نہیں سکتے یعنی اگر کوئی بڑا بھی ہے تو یہ نہیں مطلب کہ اب ان کو نہیں بتا سکتے اور ان کی عزت احترام میں خاموش ہو جائیں بتانا ضرور ہے مگر اچھے انداز سے بتانا بالکل کنٹینیوس ریمائنڈ از نیڈیڈ الحمد للہ جی بالکل صحیح آپ نے بتایا I still remember my dad used to press my feet and Fajr made me guilty and get up quickly جی بالکل بالکل صحیح بات نہیں ایون تو میں نے ایک بچے کی بات یہ سنی ہے کہ یہ ایسے میری امی بولتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھوں تو آپ دیکھیں کہ حالانکہ جو اس کی امی تھی تو وہ یہی کہتی تھی کہ نہیں میرا دل چاہتا کہ میرے بچے نماز پڑھیں تو یہ سب کچھ ہمارے اپنے طریقوں پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کہ آپ لوگ بھی غور و فکر کریں ان شاء اللہ پھر کل آپ سب لوگوں سے دوبارہ کلاس میں ملاقات ہوگی جزاک اللہ خیرن کریم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ